السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی نیوز شو کے ساتھ میں ہوں سادیہ اسد۔ اس وقت پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں دن کے 2 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی شہ سرخیوں سے۔ پاکستان،
کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے قریب بھارت کا ڈرون طیارہ مار گرایا، پاکستانی فوج کا دعویٰ۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
مدھیہ پردیش کے واپم اسکینڈل میں ایک اور انکشاف، مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان اور بی جے پی اور آر ایس ایس کے لیڈروں کے نام بھی فائدہ اٹھانے والوں میں شامل۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، صدر براک اوباما نے وائٹ ہاؤس میں تقریر کرتے ہوئے ایران کے ساتھ تاریخی معاہدے کی افادیت کو اجاگر کیا، اور یونان میں نئے ہنگامی امدادی فنڈ کے بارے میں آج رائے شماری کی جائے گی۔ اور خبریں تفصیل کے ساتھ۔ افغان طالبان کے لیڈر ملا محمد عمر نے افغانستان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات کی حمایت کی ہے۔ انہوں نے عید الفطر کے موقع پر اپنے ایک خصوصی پیغام میں ان خیالات کا اظہار کیا ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
افغان طالبان کے امیر ملا عمر نے اپنی مسلح تحریک کے لوگوں کی حکومت سے بات چیت کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ امن کے لیے مذاکرات جائز ہیں۔ عید کے تہوار سے قبل بدھ کو جاری کردہ اپنے پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ مسلح لڑائی کے ساتھ ساتھ مقاصد کے حصول کے لیے سیاسی سرگرمیاں اور پرامن راستہ اختیار کرنا اسلامی اصولوں کے مطابق جائز ہے۔ 2001 کے بعد سے یہ معلوم نہیں کہ ملا عمر کہاں ہیں۔ ملا عمر نے کہا کہ سیاسی سرگرمیوں، دنیا کے مختلف ملکوں اور افغانوں سے بات چیت میں شرکت کا مقصد افغانستان سے قبضہ ختم کرنا اور یہاں ایک آزاد اسلامی نظام نافذ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذہب میں پرامن انداز میں دشمنوں کے ساتھ میل ملاپ کی ممانعت نہیں ہے۔ پاکستان نے رواں ماہ کے اوائل میں افغان طالبان اور افغان حکومت کے نمائندوں کی پہلی براہ راست ملاقات کا انتظام کیا تھا۔ اسلام آباد کے قریب سیاحتی مقام مری میں ہونے والی اس ملاقات میں امریکہ اور چین کے نمائندے بھی موجود تھے۔ پاکستان کی میزبانی میں ہونے والے ان مذاکرات میں دونوں فریقوں نے بات چیت کا عمل جاری رکھنے پر اتفاق کیا تھا اور توقع ہے کہ رمضان کے بعد مذاکرات کا ایک اور دور ہوگا۔ ملا عمر نے اپنے پیغام میں پاکستان میں ہونے والے مذاکرات کے بارے میں تو کوئی اظہار خیال نہیں کیا، لیکن پہلی مرتبہ انہوں نے طالبان کو پاکستان کے ایجنٹ قرار دینے کے تاثر کو مسترد کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ طالبان کے نہ صرف پاکستان اور ایران بلکہ دیگر پڑوسی ممالک سے قریبی تعلقات ہیں۔ جنگ سے تباہ حال ملک افغانستان سے گزشتہ سال کے اواخر میں بیشتر بین الاقوامی افواج کا انخلا مکمل ہو گیا تھا، لیکن اب ایک معاہدے کے تحت تقریباً 12,000 فوجی افغانستان میں موجود ہیں جو مقامی سیکیورٹی فورسز کو تربیت اور انسداد دہشت گردی میں معاونت فراہم کر رہے ہیں۔ ان میں اکثریت امریکی اہلکاروں کی ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کی ایک وفاقی وزیر نے کہا ہے کہ ایران کے ایٹمی مسئلے کے بارے میں ہونے والا سمجھوتا پاکستان کے حق میں بھی بہتر ثابت ہوگا، اور اس کے بعد ایران پاکستان گیس پائپ لائن کی تکمیل ممکن ہو پائے گی۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں۔
ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق 6 عالمی طاقتوں کے ساتھ ہونے والے معاہدے کے بعد پاکستان میں بھی اس امید کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اس پڑوسی ملک کے ساتھ تجارتی روابط میں خاطر خواہ اضافہ ہو سکے گا جو خطے میں خوشحالی کا باعث بنے گا۔ پاکستان اور ایران کے درمیان گیس پائپ لائن کے ایک منصوبے پر برسوں سے کام جاری ہے جس کے تحت پاکستان میں گیس درآمد ہوگی، لیکن تہران پر عائد بین الاقوامی پابندیوں کی وجہ سے یہ منصوبہ تاحال التوا کا شکار چلا آ رہا تھا، لیکن معاہدے کے بعد اب اس ضمن میں پیش رفت کی امید قوی ہو گئی ہے۔ پاکستان کے پیٹرولیم اور قدرتی وسائل کے وفاقی وزیر شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ ملک میں گیس کے 1,000 ارب روپے کے مختلف منصوبے جاری ہیں، جن میں پاک ایران گیس پائپ لائن اور قدرتی مائع گیس یعنی ایل این جی کے منصوبے بھی شامل ہیں۔ مختلف پاکستانی قانون ساز بھی اس معاہدے کو پاکستان اور ایران کے تعلقات میں مزید پیش رفت کا پیش خیمہ قرار دیتے ہیں۔ حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی اور پارلیمانی سیکرٹری برائے وزارت خزانہ و اقتصادی امور رانا محمد افضل کہتے ہیں کہ اب نہ صرف یہ کہ گیس پائپ لائن منصوبے میں پیش رفت ہوگی بلکہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کا حجم بھی بڑھے گا، جس سے بلا شبہ تعلقات میں استحکام آئے گا۔
ایران سے بھی کچھ پروڈکٹس پاکستان آ سکتے ہیں اور بہت سارا ہمارا پروڈکٹ جو ہے وہ ایران میں جا سکے گا، تو جس میں مینوفیکچرڈ گوڈس بھی ہیں اور ٹیکسٹائلز، خاص طور پہ ٹیکسٹائلز کی مارکیٹ ایران میں کافی بڑی مارکیٹ ہے، اور جو ہماری ٹیکسٹائل سیکٹر بھی بہت بڑا ہے اس کے لیے بھی بڑا پر امید ہے. جب بزنس ریلیشنز آپ کے ڈیولپ ہو جاتے ہیں تو آپ کے فرینڈلی ریلیشنز بھی اسٹرانگ ہوتے ہیں, آپ کی انٹر ڈیپینڈنس بڑھ جاتی ہے, آپ کا فوکس جو ہے وہ انٹر ڈیپینڈنس کی طرف بڑھتا ہے رادر دین کوئی کنفرنٹیشنل ویوز ہوں. اور پھر جو چھوٹے موٹے بارڈرز کے اوپر اگر کوئی پرابلمز بھی ہوتے ہیں تو وہ دونوں ملکوں کا انٹرسٹ بن جاتا ہے اور زیادہ سیریس انٹرسٹ بن جاتا ہے کہ ہمارے ہاں کوئی ڈسٹرپشن نہ ہو.
حزب مخالف کی دوسری بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر شبلی فراز کا کہنا ہے کہ ایران کی اقتصادیات بہتر ہونے سے خطے اور خصوصاً پڑوسی ممالک پر بھی مثبت اثر پڑے گا.
جتنے بھی نیبرہڈ میں جتنے بھی ملکوں کے مسائل حل ہوں گے تو وہ میوچولی بہت ہی بینیفیشل ہوں گے ریجن کے لیے بھی اور ان کی نیبر امیڈیٹ نیبرز کے لیے. ہمارا ایران کے ساتھ بہت پرانا تعلق ہے کیونکہ ہم اس ریلیشن شپ کو بہت اچھی طرح سے مینیج نہیں کر سکے ڈیو ٹو ڈفرنٹ ریزنز. بٹ اب میرا خیال یہ ہے کہ اس دونوں قوموں کے دونوں ملکوں کے عوام کا ریجن کے عوام کا اب یہ حق بنتا ہے کہ جو ان کی لیڈرشپ ہے وہ ایسے فیصلے کرے جس سے کہ ان کا جو معیار زندگی ہے اور جو ان کا فیوچر ہے وہ سیکیور ہو. اور اس میں سب کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے نیچرل ریسورسز دیے ہوئے ہیں, دونوں کافی ڈائنامک قسم کے لوگ ہیں دونوں ملکوں کے, تو اس میں ہمارا جو ایک اور مارکیٹ ہمیں قسم کے ایکسس مل جاتا ہے ان کو ہماری اور ہمارے ان کو, تو آئی تھنک ٹریڈ کے لیے تو یہ بہت ہی ایک پازیٹیو بات ہوگی.
پاکستان کی ایران کے ساتھ جنوب مغرب میں تقریباً 900 کلومیٹر طویل سرحد ہے اور اس ملک میں زمینی راستہ پاکستانی صوبہ بلوچستان سے ہو کر جاتا ہے. ایک عرصے سے یہاں مختلف اشیاء کی سمگلنگ خاص طور پر ایران سے غیر قانونی طور پر تیل کی پاکستان درآمد ہوتی رہی ہے. شبلی فراز کہتے ہیں کہ دونوں ملکوں میں تجارتی روابط بڑھنے سے سمگلنگ کی حوصلہ شکنی بھی ہوگی. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستانی افواج کے تعلقات عامہ کے محکمے آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستانی فوج نے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے قریب بھارت کے ایک جاسوس ڈرون طیارے کو مار گرایا ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستانی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے فوجیوں نے بھارت کا بغیر ہوا باز کے جاسوس طیارہ مار گرایا ہے. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے ایک مختصر بیان کے مطابق کشمیر کو تقسیم کرنے والی لائن آف کنٹرول پر بمبر کے علاقے میں بھارت کے ڈرون کو اس وقت گرایا گیا جب وہ پاکستانی حدود میں داخل ہوا. بیان میں کہا گیا کہ جاسوس ڈرون فضائی فوٹوگرافی کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا. آئی ایس پی آر نے گرائے جانے والے ڈرون کی ایک تصویر بھی جاری کی ہے جس میں اس میں نصب کیمرے کو دیکھا جا سکتا ہے. اسلام آباد میں بھارت کے سفارت خانے سے رابطہ کرنے پر بتایا گیا کہ ان تک یہ خبر میڈیا کے ذریعے ہی پہنچی ہے اور مزید کسی طرح کا رد عمل نہیں دیا گیا. پاکستانی فوج کی طرف سے بھارتی ڈرون کو مار گرانے کا یہ واقعہ ایسے وقت پیش آیا جب گزشتہ ہفتے ہی روس کے شہر اوفا میں پاکستان اور بھارت کے وزرائے اعظم کے درمیان ملاقات ہوئی جس میں دونوں ممالک کے درمیان حالیہ کشیدگی میں کمی کی توقع ہو چلی تھی. بھارت کی طرف سے ابھی تک اس بارے میں کوئی باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا ہے. وزیر اعظم نواز شریف کی اپنے بھارتی ہم منصب نریندر مودی سے ملاقات میں اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا کہ پاکستان رینجرز اور بھارتی بارڈر سیکیورٹی فورس کے ڈائریکٹر جنرلز میں جلد ملاقات ہوگی, جس کے بعد دونوں ممالک کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز بھی ملیں گے. دونوں ممالک کے مشیر برائے قومی سلامتی کے درمیان نئی دہلی میں ایک ملاقات پر بھی اتفاق کیا گیا, تاہم تاحال اس کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
امریکی صدر باراک اوباما نے ایران کے ساتھ طے پانے والے جوہری معاہدے کا بھرپور دفاع کرتے ہوئے بدھ کے روز کہا کہ یہ معاہدہ ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے باز رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے. وائٹ ہاؤس میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے امریکی لیڈر کا کہنا تھا کہ اس معاہدے سے ایران کے لیے ایٹم بم بنانے کا ہر راستہ بند ہو جاتا ہے. انہوں نے زور دے کر کہا کہ اس سمجھوتے سے امریکہ, اس کے اتحادی اور دنیا مزید محفوظ ہو گئی ہے. صدر اوباما کا کہنا تھا کہ اگر امریکی کانگریس اپنے نظر ثانی عمل میں اس معاہدے کی توثیق کرنے میں ناکام رہتی ہے تو تاریخ ہمارا کڑا احتساب کرے گی. ان کا کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ کسی دوسرے معاہدے کا موقع شاید ہماری زندگی میں دوبارہ کبھی نہ آئے. صدر اوباما نے کہا کہ امریکہ کی زیر قیادت ایران کے ساتھ ہونے والے مذاکرات امریکہ کی قائدانہ صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ تھا. صدر اوباما کو اس معاہدے پر ریپبلکن جماعت کے قانون سازوں کی جانب سے سخت مخالفت کا سامنا ہے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ معاہدے کے دونوں فریقوں کے لیے دورس اثرات ہیں بشرطے کہ اس پر مکمل عمل درآمد کیا جائے. مزید تفصیلات پیم ڈاکنز اور وائس آف امریکہ کی دیگر رپورٹوں میں اسد حسن کی زبانی.
یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ فریڈریکا موغرینی منگل کے دن کے بارے میں کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک تاریخی دن ہے جب مذاکرات کار طویل اور متواتر مذاکرات کے بعد ایران اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 5 مستقل اراکین کے درمیان جرمنی کی معیت میں معاہدے پر پہنچے تھے۔ یہ معاہدہ جوہری ہتھیار بنانے کی ایران کی صلاحیت کو مسدود کرتا ہے اور اس کے بدلے میں اسے عالمی اقتصادی پابندیوں سے آزاد کراتا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری کے الفاظ،
This moment has been a long time coming. And we have worked very hard to get here.
وہ کہہ رہے ہیں بہت طویل وقت اس معاملے پر صرف ہوا ہے اور ہم نے یہاں تک پہنچنے میں بہت محنت کی ہے۔ ایران کے لیے یہ لمحہ خود پر سے اقتصادی پابندیوں کا بوجھ ہٹانے کا ایک راستہ بن سکتا ہے۔ نیویارک یونیورسٹی سے وابستہ تجزیہ کار ریچرڈ گووان کہتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کی معیشت پر اقوام متحدہ، یورپی یونین اور امریکہ کی پابندیوں نے گہرا اثر ڈالا ہے اور ان پابندیوں کا اٹھایا جانا ایران کا اولین مقصد ہو سکتا ہے۔ جوہری عدم پھیلاؤ کے ماہر رابرٹ انہان کہتے ہیں کہ ایران کے لیے فوائد پابندیوں کے خاتمے سے کہیں سوا ہو سکتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے ایرانی اس حقیقت کا خیر مقدم کریں گے کہ بین الاقوامی برادری میں ایران کا اچھوتوں والا مقام اب ختم ہو گیا ہے۔ ایران کے نوجوان خاص طور پر دنیا کا حصہ بننا چاہتے تھے اور وہ اس کو ایک اہم قدم کے طور پر دیکھتے ہیں۔ فلو شیئر فنڈ سے وابستہ ٹام کولینا کہتے ہیں کہ اس معاہدے کو پائیدار بنانے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں فریق یہ تصور کریں کہ ان کی جیت ہوئی ہے۔
Compromises were made, but ultimately both sides saw enough in this deal.
وہ کہہ رہے ہیں کہ سمجھوتے کیے گئے ہیں لیکن آخرن دونوں فریقوں نے اس معاہدے کو اپنے لیے بہتر خیال کیا اور انہوں نے فخر کے ساتھ اسے قبول کیا ہے۔ صدر باراک اوباما بدھ کے روز ایران کے جوہری معاہدے پر پریس کانفرنس کر رہی ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کے ساتھ ایک انٹرویو میں مسٹر اوباما نے کہا کہ عالمی طاقتیں تہران کے ساتھ جس معاہدے پر منگل کے روز پہنچی ہیں وہ ایران کے لیے جوہری ہتھیار تیار کرنے کی راہیں مسدود کرتا ہے، لیکن ریپبلکنز کے کئی اراکین کانگریس صدر کی اس رائے سے اتفاق نہیں کرتے۔ کانگریس میں قدامت پسندوں نے اس معاہدے کے خلاف طویل مزاحمت کی ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ کانگریس کے دونوں ایوانوں کا کنٹرول سنبھالنے والے ریپبلکنز 60 دن کے نظر ثانی کے دورانیے کے بعد اس معاہدے کے خلاف ووٹ دیں گے۔ صدر باراک اوباما نے ایسی کسی مخالفانہ قرارداد کو ویٹو کرنے کا عزم ظاہر کر رکھا ہے۔ مبصرین کے مطابق ریپبلکنز کے پاس غالباً اتنے ووٹ نہیں ہیں کہ جس سے وہ صدر کے ویٹو کو معطل کر سکیں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بدھ کے روز یونان کے ارکان اسمبلی کفایت چاری کے ان اقدامات کے بارے میں ووٹ دے رہے ہیں جن کا مطالبہ یورپی یونین کی طرف سے کیا گیا ہے۔ یونان کو نادہندگی سے بچانے کے لیے عالمی مالیاتی فنڈ اور قرض فراہم کرنے والے دیگر ممالک نے یہ شرائط عائد کی ہیں۔ وائس آف امریکہ کے جیف کسٹر کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
عالمی مالیاتی فنڈ نے انتباہ کیا ہے کہ اگلے 2 برسوں کے دوران یونان کے مالی حالات مزید دیگرگوں ہو سکتے ہیں کیونکہ اس کی کل قومی پیداوار کے مقابلے میں قرضوں کی مقدار دگنی ہو جائے گی۔ ماہر اقتصادیات بل بلین کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کا یہ تخمینہ جرمنی کے موقف کی واضح اور کھلی تردید ہے۔
Well, I think it's going to be an enormous political problem within Germany because Merkel wants to be validated.
میرے خیال میں خود جرمنی کے لیے ایک سنگین سیاسی اور معاشی مسئلہ بن سکتا ہے کیونکہ جرمنی کی چانسلر جس طرح یونان کو بچانا چاہتی ہیں اس کی تائید اگر عالمی ادارے نہیں کریں گے تو پھر کایا پلٹ سکتی ہے۔ دوسری طرف جرمنی کی وزارت خزانہ نے قرضوں کے سلسلے میں تجویز کردہ امدادی منصوبے کی ایک بار پھر حمایت کی ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ امکان ہے کہ قرضوں میں کٹوتی کی جائے، مگر یہ یورپی یونین کے معاہدے کی شق 125 کے مطابق غیر قانونی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام امدادی پروگراموں کو اکٹھا چلایا جائے۔ دری اسنا یونان کے وزیر اعظم کو اپنی جماعت کے اراکین کی مخالفت کا بھی سامنا ہے۔ وہ خود بھی اس کے حق میں زیادہ نظر نہیں آتے، مگر ان کا کہنا ہے کہ یونان کے مالی بحران کے حل کے لیے انہیں یہ امدادی پیکج قبول کرنا پڑا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شمال مشرقی نائجیریا میں مشتبہ بوکو حرام جنگجوؤں نے کم از کم 45 افراد کو ہلاک کر دیا. عینی شاہدوں نے بتایا کہ مسلح افراد نے پیر کے روز منو کے قصبے پر دھاوا بول دیا اور کم از کم 30 افراد کو ہلاک کر دیا اور سینکڑوں گھروں کو آگ لگا دی. حکومت نواز ملیشیا نے جنوبی یمن میں جنگی اہمیت کے بندرگاہی شہر عدن میں پچھلے 24 گھنٹے میں اہم پیش قدمی کی ہے اور ہوائی اڈے، بندرگاہی علاقے اور سفارتی علاقے کو ہوتی باغیوں سے واپس لے لیا ہے. یوکرینی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ حکومتی فوجوں اور روس نواز باغیوں کے درمیان گزشتہ روز کی شدید لڑائی میں اس کے 8 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ 16 زخمی ہیں. بدھ کے روز ہونے والی یہ ہلاکتیں پچھلے کئی ہفتوں میں سب سے زیادہ ہیں. ناسا کے نیو ہورائزن اسپیس پروب مشن نے منگل کو نظام شمسی کے پار کائنات کی دور دراز وسطوں میں واقع پلوٹو کے سیارے کو کامیابی سے تسخیر کر لیا. مشن 9 برس بعد اس روز پلوٹو سے 12,500 کلومیٹر کے قریبی فاصلے سے گزرا. تحقیقی سائنسدانوں کے مطابق پلوٹو کی جسامت 1,473 میل ہے جو کہ اس سے کچھ زیادہ ہے جس کا اب تک اندازہ لگایا جاتا رہا ہے. ترکی سے تارکین وطن کی ایک بڑھتی ہوئی تعداد دریائے ایجین عبور کر کے اس کے ساحل کے قریب واقع یونان کے 20 جزیروں میں سے ایک کا رخ کر رہے ہیں. یورپی یونین کی جانب سے اس ریلے کو روکنے کی کوششیں یونان کے اقتصادی بحران کی وجہ سے متاثر ہوئی ہیں. وائس آف امریکہ کے ولیم ایگل کی رپورٹ. ناگزینوں سے متعلق اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق اس سال 155,000 تارکین وطن یونان پہنچ چکے ہیں. ان میں سے تقریباً نصف سمندر کے راستے وہاں پہنچے ہیں. پناہ گزینوں سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے یو این ایچ سی آر کی ترجمان لورا پاڈوان کا کہنا ہے کہ ہر روز لگ بھگ 1,000 لوگ مرکزی یونان کے قریب واقع جزائر پر پہنچ رہے ہیں. ان کی اکثریت کا تعلق شام، عراق اور افغانستان سے ہے. ان میں سے غالباً 10% کا تعلق اریٹریا، سوڈان یا مشرقی افریقہ اور مشرق وسطی کے دوسرے ملکوں سے ہے. وہ ترکی کی 600 کلومیٹر کی ساحلی پٹی سے جس پر گشتی دستوں کی تعیناتی مشکل ہے بحیرہ ایجین کے درجنوں قابل رہائش جزیروں کے لیے روانہ ہوتے ہیں. ترجمان پاڈوان جو جزیرہ لیسبوس پہنچی کہتی ہیں کہ اسمگلرز ان تارکین وطن کو ایک چھوٹی اور گنجائش سے زیادہ بھری ہوئی کشتی میں یورپی یونین کے کسی رکن ملک تک پہنچانے کے لیے تقریباً $1,200 فی کس وصول کرتے ہیں. وہ کہتی ہیں میں نے ایسے متعدد پناہ گزینوں سے بات چیت کی ہے جو یہ سفر کر چکے ہیں. ان میں سے ایک نے مجھے بتایا کہ رات کے وقت سمندر میں 20 منٹ کے سفر کے بعد پانی کشتی میں داخل ہونا شروع ہو گیا. وہ بہت خوفزدہ ہوئے. اس وقت چاروں طرف بالکل تاریکی چھائی ہوئی تھی. انہیں بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے گود میں اٹھانا پڑا. آخرکار یونان کے ساحلی محافظ باہر طور انہیں تلاش کرنے اور بچانے کے لیے پہنچے. وہ کہتی ہیں کہ اس وقت جزیرہ لیسبوس کے حراستی مرکز میں لگ بھگ 70 بستر دستیاب ہیں لیکن وہاں مزید پناہ گزین پہنچ رہے ہیں. گنجائش کم ہے اور سسٹم پر بہت زور پڑ رہا ہے. وہ کہتی ہیں اس وقت لگ بھگ 1,000 لوگ مرکز سے باہر کیمپ لگائے ہوئے ہیں اور حکومت نے ان کے لیے ایک اور متبادل جگہ کا انتظام کر دیا ہے جہاں تقریباً 3,000 افراد کیمپوں میں بہت محدود سہولتوں اور انتہائی خستہ اور غلیظ حالات کا سامنا کر رہے ہیں. جہاں پینے کا پانی محدود ہے، ٹوائلٹ کی سہولیات ناقص ہیں اور جہاں طبی امداد کی بھی اشد ضرورت ہے. لیسبوس پہنچنے والے بہت سے تارکین وطن کے لیے اگلا مرحلہ 70 کلومیٹر یا 50 میل کا سفر طے کر کے قریب ترین پہنچنا اور وہاں پولیس کے عہدیداروں کے پاس اپنے رجسٹریشن کرانا اور پناہ کے لیے درخواست جمع کرانا ہے. یہ سفر بہت دشوار ہے، خاص طور پر حاملہ خواتین اور بچوں کے لیے. وہاں انتہائی گرمی سے بچاؤ کے لیے صرف چند ایک زیتون کے درخت ہیں اور رات کو سونے کے لیے کوئی جگہ نہیں. لیکن یہ سب مشکلات انہیں پھر بھی قبول ہیں کیونکہ مناسب کاغذات کے ساتھ وہ یورپی یونین کے جس پہلے ملک میں داخل ہوتے ہیں وہاں سے وہ یورپی یونین کے دوسرے حصوں میں سفر کر سکتے ہیں. پاروان کہتی ہیں کہ مالی بحران کے سبب اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں سے متعلق ادارے یو این ایچ سی آر کے پروگرام خطرے میں پڑ گئے ہیں. حالیہ ہفتوں میں نقد رقم کی اس حد پر پابندی لگائی جا چکی ہے جو یونان کے بینکوں سے نکلوائی جا سکتی ہے. پاڈوان کہتی ہیں کہ ادارے کو یونانی سامان خریدنے اور خوراک فراہم کرنے والے مقامی لوگوں کو ادائیگی کے لیے نقد رقم تک فوری رسائی درکار ہے. انسانی ہمدردی کے گروپس کا کہنا ہے کہ ملک بہت دباؤ میں ہے اور وہ اپیل کر رہے ہیں کہ یونان کی مدد کی ضرورت پر توجہ دی جائے. ایمنیسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ یونان کی جانب سے تارکین وطن کی مدد کی کوششیں ناقص منصوبہ بندی اور یورپی یونین کے فنڈز کے غیر مؤثر طریقے سے استعمال اور ملازمتوں پر پابندی کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہیں۔ مائیگریشن پالیسی سینٹر کے ڈائریکٹر اور فلورنس اٹلی میں یورپین یونیورسٹی کے انسٹیٹیوٹ کے پروفیسر فلپ فارگو کہتے ہیں کہ ہزاروں تارکین وطن مناسب سفری دستاویزات کے بغیر یونان سے گزر رہے ہیں۔
is already happening in other states, in particular in Italy, which is that the government...
بے قاعدہ تارکین وطن کے علاقے میں پہنچنے کے شروع کے دنوں میں جو کچھ ہوتا ہے، حکومت اس سے صرف نظر کرتی ہے۔ وہ ان لوگوں کی انگلیوں کے نشانات نہیں لیتے یا ان کی آمد کے وقت ان کا ریکارڈ تیار نہیں کرتے، جس کی وجہ سے پناہ کے لیے دعویٰ دائر کرنے اور کوئی فیصلہ کرنے میں لمبا عرصہ لگتا ہے، 6 مہینے تک لگ جاتے ہیں۔ کیونکہ جب یونان کے ان جزیروں جیسے چھوٹے مقامات پر اتنے زیادہ تارکین وطن پہنچ جائیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس ان تمام درخواستوں سے نمٹنے کے لیے عملہ نہیں ہوتا، تو پھر آپ انہیں جانے دیتے ہیں۔ فارگو کہتے ہیں کہ یورپی یونین متبادل انتظام پر غور کر سکتا ہے، جس میں اردن، ترکی، لبنان اور دوسرے ملکوں میں موجود یورپی یونین کے سفارت خانوں کے ارکان کو یہ اجازت دینا شامل ہے کہ وہ ان پناہ گزینوں کے لیے مختلف قسم کے ویزوں کے اجرا پر غور کریں۔ پناہ گزینوں سے متعلق اقوام متحدہ کا ادارہ یورپی یونین سے یونان کے لیے اپنی معاونت میں اضافے اور پناہ گزینوں کی اثر نو آبادکاری میں مدد کی اپیل کر رہا ہے۔ یورپی یونین کا کہنا ہے کہ وہ تارکین وطن کے ریلوں سے نمٹنے میں یونان کی مدد سے وابستہ ہے، اور کچھ ملک تارکین وطن کی تعداد میں اضافے پر غور کر رہے ہیں، لیکن یورپی یونین کے بیشتر ارکان یورپی یونین کے اس مجوزہ کوٹے کو مسترد کر چکے ہیں جو ان کے لیے لازمی قرار دیتا ہے کہ وہ پناہ گزینوں کی ایک مخصوص تعداد کو قبول کریں۔ یہ چیز مشرقی یورپ کے ملکوں یا ان ملکوں کے لیے خاص طور پر درست ہے جن کی معیشتیں سست روی کا شکار ہیں اور جہاں بے روزگاری کی شرح بلند ہے۔ پناہ کے حصول میں مدد سے متعلق یورپی دفتر یورپین اسائلم سپورٹ آفس یونان کو آپریشنل سپورٹ فراہم کر رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کے ایک سوال کے جواب میں یورپی کمیشن کی ترجمان نتاشا بارتو نے کہا کہ ایتھنز کو یورپی یونین کی جانب سے پناہ، ترک وطن یا انضمام کے فنڈ کے لیے اگلے 5 برسوں میں $290 ملین یا €260 ملین ملیں گے۔ یہ فنڈ تارکین وطن کے تمام استقبالی مراکز اور اسکریننگ سینٹرز میں رہائش کے حالات بہتر بنانے پر خرچ ہوں گے۔ برٹو مزید کہتی ہیں کہ یونان کی پناہ سے متعلق سروس کے لیے لگ بھگ $15 لاکھ یا €13 لاکھ دیے جا چکے ہیں۔ انصاف اور داخلی امور سے متعلق یورپی یونین کی کونسل بھی کمیشن کی جانب سے پیش کی جانے والی ان تجاویز پر غور کر رہی ہے جن میں یونان اور دوسرے رکن ملکوں میں ان 16,000 لوگوں کو جنہیں تحفظ کی ضرورت ہے کسی دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے۔ برٹو کہتی ہیں کہ اگر ایتھنز کو مزید مدد کی ضرورت ہوئی تو یورپی کمیشن معاونت کے لیے تیار ہے۔ وہ مزید کہتی ہیں کہ اب تک اس سلسلے میں کوئی درخواست موصول نہیں ہوئی ہے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ آئیے صحت کے میدان سے ایک اچھی خبر آپ کو دیں۔ یوں تو دنیا بھر میں طبی تحقیق تقریباً ہر ملک میں ہو رہی ہے، لیکن انسانی زندگی کے اس اہم شعبے میں اگر دنیا کے 2 بڑے ملک آپس میں تعاون کا معاہدہ کر لیں تو نہ صرف تحقیق کی نئی راہیں کھلیں گی بلکہ زیادہ سے زیادہ زندگیاں بچائی جا سکیں گی۔ چنانچہ حال ہی میں امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن اور عوامی جمہوریہ چین کے درمیان برسوں بعد شراکت کا ایک معاہدہ طے پا گیا ہے، جس کے نتیجے میں دل کے امراض اور فالج کے بارے میں معلومات میں اضافہ ہوگا اور اس سے پوری دنیا کو فائدہ پہنچے گا۔ اس معاہدے کے تحت سی پی آر یا کارڈیو پلمنری ریسسیٹیشن یا مصنوعی سانس دلوانے کا وہ عمل جو دل کا دورہ پڑنے پر ایک عام شہری مریض کو دے سکتا ہے، اس کی تربیت دی جائے گی۔ اور امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ ہارٹ اٹیک کی صورت میں اگر سی پی آر فوری طور پر دی جائے تو مریض کے بچ رہنے کے امکانات دگنے تگنے ہو جاتے ہیں، اور اگر ایسا نہ کیا جائے تو ہر گزرتے منٹ کے ساتھ مریض کی موت کا خدشہ 10% بڑھ جاتا ہے۔ امریکہ اور چین کے درمیان اس معاہدے کے تحت ڈاکٹر، صحت عامہ کے ماہرین اور سائنسدان دونوں ملکوں میں مل کر کام کریں گے۔ توقع ہے کہ اس سے دل کے امراض کے بارے میں سائنسی معلومات میں اضافہ ہوگا اور دنیا بھر میں صحت سے متعلق ماہرین کے ساتھ ان کا تبادلہ کیا جا سکے گا۔ ڈگلس بوائل کا تعلق امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن سے ہے۔ انہوں نے معاہدے پر دستخطوں کی تقریب میں کہا،
We believe that together we can change that by creating a world.
ہمیں یقین ہے کہ ساتھ مل کر ہم زندگی بچانے والوں کی ایک دنیا بسائیں گے, ایسی دنیا جہاں ہر کسی کو صحت مند اور لمبی زندگی حاصل ہو. دنیا بھر میں دل کا مرض موت کا سب سے بڑا سبب ہے, اور ان میں سے تین تہائی اموات پسماندہ اور اوسط درجے کی آمدنی رکھنے والے ممالک میں ہوتی ہیں, اور مطالعوں سے ظاہر ہوا ہے کہ یہ تعداد بڑھتی ہی جا رہی ہے, اور اس کی بڑی وجہ لوگوں کے طرز زندگی میں تبدیلی ہے. ڈاکٹر سڈنی سمتھ جونیئر ماہر امراض قلب ہیں.
They are eating fast foods, they're getting less exercise, they're smoking cigarettes. There's been a real change.
لوگ فاسٹ فوڈ, تلے ہوئے بازار کے کھانے کھاتے ہیں, ورزش کم سے کم کرتے ہیں, سگریٹ نوشی کرتے ہیں. پہلے رہنے سہنے کا انداز صحت مند تھا, مگر اب اس میں خاصی تبدیلی آ گئی ہے. ڈاکٹر سڈنی سمتھ جونیئر ورلڈ ہارٹ فیڈریشن کے صدر رہ چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر دواؤں سے دل کے امراض کا علاج کر سکتے ہیں. ہائی بلڈ پریشر, خون میں کولیسٹرول کی بڑھی ہوئی مقدار اور دیگر مسائل کو کم کر سکتے ہیں, لیکن جانز ہاپکنز میڈیسن کے ڈائریکٹر گارڈن ٹوماسیلی کہتے ہیں کہ اگر دل کی بیماری کو روکا جا سکے یا اس کا فوری علاج کیا جائے تو اس کا فائدہ کئی گنا زیادہ ہوگا. ماہرین کہتے ہیں دل کی بیماری مکمل طور پر روکی جا سکتی ہے, لیکن اس کے لیے لوگوں کا مناسب خوراک, سگریٹ نوشی کے خطرات اور ماحولیاتی آلودگی سے واقف ہونا بہت ضروری ہے, اور دل کو بچانے کے لیے دل سے سوچنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
بالی ووڈ کا نیا ایکشن ہیرو, تفصیلات فکر و فن میں.
ہیرو پنتی کرے گا کیا کروں یار, سب کو آتی نہیں, میری جاتی نہیں.
اپنی پہلی فلم میں ہیرو پنتی دکھانے کے بعد ٹائیگر شیرف کے پاس کئی فلموں کی آفرز موجود ہیں. تاہم انہوں نے سابر خان کی باغی اور رومیو ڈسوزا کی دا فلائنگ سکھ کو منتخب کیا ہے. ان دونوں فلموں میں وہ ایک ایکشن ہیرو کے طور پر جلوہ گر ہو رہے ہیں.
اوئے, تو اپنے آپ کو ہیرو سمجھتا ہے کیا
یار؟ اب لوگ کہتے ہیں سب کا منہ تھوڑی بند کر سکتے نا.
تیرا میرا نا کچھ نہیں ہونے مرے.
اچھا کیا بتا دیا, مجھے آسان کام ویسے بھی پسند نہیں.
ایک بھارتی ویب سائٹ دا انڈین ایکسپریس نے لکھا ہے کہ رومیو کی فلم میں ٹائیگر ایک سپر ہیرو کا کردار ادا کر رہے ہیں. اس فلم کے لیے انہوں نے بعض بہت غیر معمولی قسم کے ہائی فلائنگ ایکشن سٹنٹس فلم بند کروائے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ٹائیگر اب ان پروڈیوسرز اور ڈائریکٹرز کی اولین پسند ہیں جو ایکشن فلمیں بنانا چاہتے ہیں.
تھوڑی تھوڑی کتھئی سی اس کی آنکھیں, تھوڑی سر میں بھری اس کے ہونٹوں پر مسکرائے, ہائے دنیا میری. او رکھنا بھی چاہو سب سے چھپا کے اسے, ہائے ربا ربا میرے ربا.
اسی ویب سائٹ پر یہ خبر بھی ہے کہ ٹائیگر فلم باغی کے کردار میں پوری طرح ڈھلنے کا کوئی موقع بھی ضائع نہیں کر رہے. یہی وجہ ہے کہ وہ اس کردار کے لیے اپنے بالوں کی قربانی دیتے ہوئے سر منڈوا رہے ہیں, اور یہ کہ انہوں نے باغی فلم میں اپنے لک کو چھپانے کے لیے 45 ہوڈیز خریدی ہیں.
کھویا کھویا چاند تھا جو تھا خفا خفا, ایک ٹوٹا ٹوٹا خواب تھا جو تجھ سے تھا جڑا, ایک آدھی آدھی آس تھی جو پوری ہو گئی, تم مل گئے تو جانے کیوں یہ دوری ہو گئی. پیا لاگے نا جی.
رومیو کی فلم میں لڑائی کے سٹنٹس کی اسپیشل تربیت کے لیے ٹائیگر جلد ہی تھائی لینڈ روانہ ہو رہے ہیں.
کیونکہ آپ اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتے ہو, اس کی شادی کہاں کرنی ہے یہ حق میں آپ سے نہیں جینا چاہتا, لیکن جہاں بھی طے کی ہے اگر اس سے ذرا سی بھی تکلیف ہوئی تو میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا. ابے لو سٹوری تو اب شروع ہوگی.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سادیہ اسد.
تیری ہیرو پنتی نا مروائے گی تجھے ایک دن.
یار اب کیا کروں, سب کو آتی نہیں, میری جاتی نہیں.
खबरों के एक और बुलेटिन के साथ वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से मैं हूँ सादिया असद। पाकिस्तान के कबायली इलाके में अंदरूनी तौर पर बेघर होने वाले लाखों अफराद की वापसी और उन्हें अपने घरों में दोबारा आबाद करने के लिए चीन ने पाकिस्तान को $1 करोड़ की नकद इमदाद फराहम करने का वादा किया है। इस्लामाबाद से इशरत सलीम की रिपोर्ट।
अफगान सरहद के करीब पाकिस्तान के कबायली इलाकों में बहाली के कामों और वहां से बेघर होने वाले अफराद की आबादकारी के लिए चीन $1 करोड़ की नकद ग्रांट फराहम करेगा। पाकिस्तान हुकूमत के एक बयान के मुताबिक चीन के इस्लामाबाद में सफीर सन वाईडोंग और सेक्रेटरी इक्तसादी अमूर डिवीजन मोहम्मद सलीम सेठी ने बुध को चीन की तरफ से $1 करोड़ की खसूसी ग्रांट के मुआहदे पर दस्तखत किए। हुकूमत ने शिद्दत पसंदी और दहशतगर्दों के खिलाफ होने वाले फौजी ऑपरेशनों से मुतासिरा कबायलियों की बहाली के लिए कोशिशों को तेज कर रखा है और इस सिलसिले में बैन अल-अक़वामी बरादरी से भी मदद की अपील की गई है। चीन की तरफ से इमदाद भी इन्हीं कोशिशों की एक कड़ी है। शिद्दत पसंदी से मुतासिरा शुमाल मगरबी सूबा खैबर पख्तूनख्वा और वफाक के जेर इंतजाम कबायली इलाकों की तरक्की और बहाली के लिए इमदाद फराहम करने वाले ममालिक में अमरीका सरे फहरिस्त है। हाल ही में पाकिस्तान में अमरीका के सफीर रिचर्ड ऑल्सन ने पिशावर के दौरा पर बताया था कि अमरीका ने खैबर पख्तूनख्वा और फाटा की तरक्की के लिए गुज़िश्ता 6 सालों के दौरान $1.5 अरब की इमदाद फराहम की। पाकिस्तान के चीन के साथ करीबी ताल्लुकात हैं, मगर चीन की इक्तसादी मुआवनत अमूमन आसान शराइत पर कर्जों और तिजारती सरमायाकारी की सूरत में होती है। हाल ही में दोनों ममालिक के दरमियान चाइना पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी के मुआहदे पर भी दस्तखत हुए हैं, जो चीन की सरहद पर वाक़ दर्रा खुंजराब से शुरू होकर गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और मुल्क के दीगर हिस्सों से होती हुई गवादर बंदरगाह तक जाएगी। चीन ने आइंदा भी फाटा की तरक्की में मदद के लिए रजामंदी का इजहार किया है, जिससे बज़ाहिर लगता है कि चीन इलाके में अपना असर व रसूख बढ़ाना चाहता है। कबायली इलाके शुमाली वजीरस्तान में गुज़िश्ता साल जून से शिद्दत पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ब जारी है, जिसके बाद खैबर एजेंसी में भी खैबर 1 और खैबर 2 के नाम से फौजी कार्रवाइयां की गईं। इन कार्रवाइयों से 10 लाख से ज़ायद अफराद बेघर हुए, जिनमें से बेशतर खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में आर्जी तौर पर रिहाइश पजीर हैं, जबकि इनकी एक कलील तादाद को शिद्दत पसंदों से साफ कराए गए इलाकों में वापस भी भेजा जा चुका है। इशरत सलीम, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
पाकिस्तान में सियासी जमातों के दरमियान महाजराई बढ़ती जा रही है। ये जमातें एक दूसरे के खिलाफ करारदादें और पुलिस में रिपोर्टें दर्ज करा रही हैं। पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे के बारे में कराची से शहजाद हुसैन की रिपोर्ट।
पिछले दिनों मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन के एक टेलीफोनिक खिताब में कौमी सलामती के इदारों पर तनकीद के बाद मुल्क में मुजम्मतों और मुकदमात का सिलसिला शुरू हुआ, जो अब भी जारी है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के थानों में अल्ताफ हुसैन के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने की दरख्वास्तें जमा कराई गईं, जिनकी तादाद दर्जनों में बताई जाती हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अल्ताफ हुसैन के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने की मजम्मत की और कहा कि अल्ताफ हुसैन ने कौमी सलामती के इदारों पर तनकीद नहीं की थी, बल्कि MQM के खिलाफ होने वाली ज्यादतियों के हकायक बयान किए थे। मकामी जराए इब्लाग पर नशर होने वाली खबरों में सूरत हाल उस वक्त अनोखी और दिलचस्प हो गई जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त दे दी, क्योंकि जवाब में MQM ने PTI के सरबराह इमरान खान के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त दे दी। इस सूरत हाल पर वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए सीनियर तज्जियाकार मजहर अब्बास ने कहा,
जो पिछले 2013 के इलेक्शन हुए थे उसमें PTI ने अच्छे खासे वोट, तकरीबन 8-9 लाख वोट कराची से हासिल किए थे, तो इसलिए इसको तो आप उसमें ले सकते हैं कि जो कराची की सियासत है, और फिर अगले 2 महीने बाद कराची में लोकल बॉडी, सिंध में लोकल बॉडी इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें भी ये PTI और इनका मुकाबला मतवक्को है। PTI शायद जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद करके लड़े, तो मेरा ख्याल है इसका ताल्लुक तो बहुत हद तक कराची की सियासत से है। बाकी MQM को जो मुश्किलात हैं, जो मसाइल उनको सामना करना पड़ रहा है, उसका ताल्लुक तो लंदन से लेके पाकिस्तान तक है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की एक दूसरे के खिलाफ दरख्वास्तों की खबरें सिर्फ थानों में मुकदमात तक ही महदूद नहीं, बल्कि दोनों जमातों ने एक दूसरे के खिलाफ सिंध असेंबली में मुजम्मती करारदादें भी जमा करवाईं, और साथ ही साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दूसरे के खिलाफ बरतानवी हाई कमीशन में याददाश्तें भी जमा करवाई हैं। शहजाद हुसैन, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची।
भारत के सूबे मध्य प्रदेश के वापाम स्कैंडल में नित नए इंकशाफात हो रहे हैं और अब इसमें रियासतों के अलावा वफाकी हुकूमत के हुकाम के नाम भी आ रहे हैं। मजीद तफसीलात नई दिल्ली से सुहेल अंजुम की रिपोर्ट में।
मध्य प्रदेश के वापम स्कैंडल में नित नए इंकशाफात हो रहे हैं और रियासती और मरकजी हुकूमतें इसमें बुरी तरह घिरती चली जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के जरिए सीबीआई से तहकीकात कराने का हुक्म देने के चंद रोज बाद कांग्रेस ने इल्जाम आयद किया कि इस बदनवानी से मिलने वाले पैसे मरकजी पेट्रोलियम वजीर धर्मेंद्र प्रधान, बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट और आरएसएस लीडरों में तकसीम हुए हैं। कांग्रेस तर्जमान रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में महकमे इनकम टैक्स की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए, जो कि बदनवानी के एक सरगना सुधीर शर्मा के घर और दफ्तर पर छापे में मिली दस्तावेजात की रोशनी में 2011 में तैयार हुई थी, कहा कि मुख्तलिफ शक्लों में पैसे हासिल किए गए, जिनमें एक शक्ल सफरी अखराजात की अदायगी भी है। बकौल उनके, सुधीर शर्मा ने धर्मेंद्र प्रधान की हवाई टिकटों की अदायगी की। इसके अलावा बीजेपी के नायब सदर प्रभात झा और उनके बेटों के सफरी अखराजात भी सुधीर शर्मा ने बर्दाश्त किए। कांग्रेस ने आरएसएस लीडर सुरेश सोनी और बीजेपी के राज्यसभा रुकन ए दवे के नाम भी लिए और कहा कि इन्होंने भी फायदे उठाए हैं। सुरजेवाला ने मुतालबा किया कि धर्मेंद्र प्रधान को अपने ओहदे पर रहने का कोई अखलाकी जवाब नहीं है, लिहाजा वो इस्तीफा दे दें। मध्य प्रदेश के बीजेपी वजीर आला शिवराज सिंह चौहान और उनकी अहलिया पर भी मुतअद्दिद इल्जामात हैं। इस स्कैंडल पर कई रोज से हंगामे चल रहे हैं, जब अपोजिशन के मुतालबे के बावजूद हुकूमत इसकी सीबीआई से जांच कराने के लिए तैयार नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखलत की और सीबीआई से जांच का हुक्म दिया। चंद रोज कब्ल सीबीआई ने ये मामला अपने हाथ में ले लिया है। मध्य प्रदेश में पेशावराना इम्तिहानात के जिम्मेदार इदारे व्यावसायिक परीक्षा मंडल में, जिसका मुखफ्फ व्यापम है, कई बरसों से बदनवानियां जारी थीं, जिनमें रियासती हुकूमत, तालीमी इदारों और मजकूरा महकमे के जिम्मेदारों के अलावा सियासतदान और अफसरान भी शामिल हैं। इस अदारे से इम्तिहान पास करने की बुनियाद पर आला तालीमी इदारों में दाखिले मिलते हैं। रिपोर्टों के मुताबिक बदनवानी की कई शक्लें हैं, जिनमें फर्जी उम्मीदवारों के जरिए इम्तिहान देना भी शामिल है। मेडिकल वगैरह में दाखिले के लिए कई कई लाख रुपए में एक एक सीट बिकती रही है। ये मामला 2013 में उस वक्त रोशनी में आया जब इंदौर पुलिस ने ऐसे 20 लोगों को गिरफ्तार किया जिन्होंने फर्जी उम्मीदवार की हैसियत से इम्तिहान दिए। रियासती हुकूमत ने इसकी जांच के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाई। जून 2015 तक 2000 अफराद गिरफ्तार किए गए। इस बदनवानी से मुंसलिक 45 अफराद की मशकूक हालात में मौत हो चुकी है, जिनमें उम्मीदवार, गवाह और एक यूनिवर्सिटी के दो आला ओहदेदार भी शामिल हैं। इस स्कैंडल में मध्य प्रदेश के गवर्नर राम नरेश यादव का नाम भी है, जबकि मशकूक हालात में मरने वालों में उनका बेटा भी शामिल है। अदालत का कहना है कि जब तक यादव गवर्नर के ओहदे पर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। वजीर आला चौहान अपने ऊपर आए इल्जामात की तर्दीद करते हैं और मरकजी हुकूमत कहती है कि कानून अपना काम करेगा और कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बीजेपी अपने लोगों पर आए इल्जामात को बेबुनियाद बताती है। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
برطانوی دفتر خارجہ اور جنوبی افریقہ کے ایک فلاحی ادارے کے مطابق چین نے 20 غیر ملکی سیاحوں کے ایک گروپ کو کسی دہشت گرد گروپ سے تعلق کے شبے میں گرفتار کر لیا ہے۔ جنوبی افریقہ کے فلاحی ادارے گفٹ آف دا گیورز فاؤنڈیشن نے اپنے فیس بک صفحے پر بتایا کہ 10 جنوبی افریقی، 9 برطانوی اور ایک بھارتی شہری کو چین کے علاقے انر منگولیا کے ایرڈوس ایئرپورٹ سے گزشتہ جمعے کو گرفتار کیا گیا۔ چین کی معیشت موجودہ سہ ماہی میں توقع کے برخلاف زیادہ تیزی سے بڑھی ہے۔ بدھ کے روز بیجنگ سے جاری ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق دوسری سہ ماہی میں شرح نمو 7% تھی، جو پچھلی سہ ماہی کے برابر تھی، جو سن 2009 کی عالمی کساد بازاری کے بعد سے سست ترین اضافہ ہے۔ دنیا کی دوسری سب سے بڑی معیشت نے حالیہ مہینوں میں تیزی سے تنزلی دیکھی ہے۔ امریکہ کانگریس کے ارکان نے چین کی جیل میں قید ایک معروف تبتی راہب کے انتقال پر غصے کا اظہار کرتے ہوئے بیجنگ پر زور دیا ہے کہ وہ تبت سے متعلق اپنی ہتک آمیز پالیسیاں بند کر دے۔ حکومت نواز ملیشیا کے ارکان نے یمن کے فوجی اہمیت کے حامل ساحلی شہر عدن میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران خاصی کامیابیاں حاصل کیں اور ہوتی باغی جنگجوؤں سے ایئرپورٹ، بندرگاہ کا علاقہ اور سفارتی ہیڈ کوارٹر دوبارہ قبضے میں لے لیے ہیں۔ مزید تفصیلات ایڈورڈ یرانین کی رپورٹ میں۔ مدثرہ منظر کی زبانی۔
سعودی قیادت والے اتحاد کی مدد سے جنوبی ملیشیا کے ارکان اور ہوتی باغیوں کے درمیان فوجی اہمیت کے حامل ساحلی شہر عدن کے کئی اضلاع میں فائرنگ ہوئی۔ عینی شاہدوں نے بتایا ہے کہ ہوتی باغی بندرگاہ، بین الاقوامی ایئرپورٹ اور متعدد سرکاری عمارتوں سمیت شہر کے کئی کلیدی علاقوں سے پیچھے دھکیل دیے گئے. ایک جنوبی کمانڈر نے عرب ذرائع ابلاغ کو بتایا کہ ہوتی باقیوں کو عدن کے شمال اور مشرق میں دو محاذوں پر پیچھے دھکیل دیا گیا ہے. انہوں نے اشارتاً بتایا کہ لڑائی انتہائی جنوبی ضلع کراتر میں جاری ہے. نجی ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ جنوبی ملیشیا کے ارکان نے منگل کے روز ہوتی باقیوں اور سابق صدر علی عبداللہ صالح کی حامی فورسز سے قبضے میں لینے کے بعد عدن کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کا کنٹرول سنبھال لیا ہے. ایک اور ویڈیو میں عدن کی ریفائنری میں ہوتیوں کی جانب سے تیل کے ٹینکوں پر فائرنگ اور انہیں آگ لگانے کے بعد سیاہ دھواں اٹھتا دکھایا گیا ہے. ہوتی ملیشیا کے ارکان کی پسپائی کے بعد جنوبی یمن کے متعدد شہروں میں رہنے والوں نے خوشی میں رات بھر آتش بازی کی اور نجی ویڈیو میں عدن کے لوگوں کو خوشی میں کاروں کے ہارن بجاتے دکھایا گیا. ایک اور مقام پر ہوتیوں کے المسیرہ ٹی وی نے دعویٰ کیا کہ سعودی قیادت والے اتحاد نے یمن کے دارالحکومت سنا کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر رات میں 5 فضائی حملے کیے. سعودی ملکیت العربیہ ٹی وی نے دعویٰ کیا کہ ہوتیوں نے جو سنا کا کنٹرول رکھتے ہیں شہر میں اپنی فورسز کو چوکس کر دیا ہے. اطلاعات کے مطابق ہوتیوں کو یمن کے تیسرے بڑے شہر طائز کے کئی اضلاع سے بھی پسپا کر دیا گیا ہے. عینی شاہدوں نے بتایا ہے کہ ہوتی فورسز نے اپنے مخالفین پر گولہ باری کی جبکہ سعودی قیادت والے اتحاد نے ہوتی اہداف پر فضا سے حملے کیے. ولم يصبوا حس والمدنيين هؤلاء القتلى هذا العدوان الظالم. ہوتیوں کے ایک حامی نے دعویٰ کیا کہ سعودی فضائی حملے میں شہر میں ایک جیپ میں سوار متعدد افراد ہلاک ہو گئے. ہوتیوں کے حامی میڈیا نے ایک گاڑی کے قریب جسے میزائل لگا تھا لاشیں بکھری ہوئی دکھائیں. ملک کے شمال میں ہوتی فورسز نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے سرحد پار سعودی علاقے میں راکٹ فائر کیے اور جیزان شہر کو نشانہ بنایا. ہوتیوں کے المسیرہ ٹی وی نے دعویٰ کیا کہ ایک سیمنٹ فیکٹری اور ایک پل کو نشانہ بنایا گیا. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ نے انتباہ کیا ہے کہ مشرقی یوکرین کی ایک بڑی اکثریت کو پینے کے لیے صاف پانی میسر نہیں ہے. علاقے میں جاری لڑائی نے پانی کی باقاعدہ ترسیل کو منقطع کر رکھا ہے. جنیوا سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل.
مشرقی یوکرین کے دونیسک اور لوہانس کے علاقوں میں پانی کا بحران بنیادی مسئلہ ہے. اقوام متحدہ کی بچوں کے فنڈز کی رپورٹ کے مطابق اس علاقے میں لڑائی کی وجہ سے تقریباً 13 لاکھ بچوں اور بڑوں کو پینے کے لیے صاف پانی میسر نہیں آ رہا ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ لوہانس کے باغی کنٹرول والے علاقوں میں 470,000 سے زیادہ لوگوں کے لیے پانی کی بہتر سپلائی کی کمی ہے، جس کی وجہ سے بہت سے خاندان ہمسایہ دیہاتوں کا رخ کر رہے ہیں تاکہ کنوؤں کا پانی استعمال کر سکیں. یونیسیف کے وسطی اور مشرقی یورپ کے لیے علاقائی چیف رابرٹ میکارتھی حال ہی میں ایک 10 روزہ مشن کے لیے یوکرین کے دورے پر تھے. وہ کہتے ہیں کہ ان کے دورے کا ایک مقام ساحلی شہر میریوپول تھا جو حال ہی میں حکومت کے زیر کنٹرول ہے.
The city is no longer receiving water from a fairly extensive water channel.
وہ کہہ رہے ہیں کہ اس شہر میں واٹر چینل سے پانی فراہم ہوتا تھا اور وہ سیورسکئی کے قصبے سے شروع ہوتا ہے. پانی کے اس چینل کو شیلنگ سے نقصان پہنچا ہے. اب اس شہر کے باشندے پانی کے ذخیرے پر انحصار کر رہے ہیں جہاں پانی ختم ہونے کو ہے. یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق 14 لاکھ لوگ، جن میں کم از کم 1,74,000 بچے ہیں، مشرقی یوکرین میں لڑائی کی وجہ سے بے گھر ہو چکے ہیں. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ملک میں انسانی امداد کے بحران کی وجہ سے 5 ملین سے زیادہ افراد، جن میں 13 لاکھ بچے بھی شامل ہیں، سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکی صدر براک اوباما نے ایران کے ساتھ طے پانے والے جوہری معاہدے کا بھرپور دفاع کرتے ہوئے بدھ کے روز کہا کہ یہ معاہدہ ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے باز رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے. وائٹ ہاؤس میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے امریکی لیڈر کا کہنا تھا کہ اس معاہدے سے ایران کے لیے ایٹم بم بنانے کا ہر راستہ بند ہو جاتا ہے. انہوں نے زور دے کر کہا کہ اس سمجھوتے سے امریکہ، اس کے اتحادی اور دنیا مزید محفوظ ہو سکتی ہے. صدر اوباما نے بدھ کی دوپہر کو نیوز کانفرنس میں ایران کے ایٹمی مسئلے کے بارے میں ہونے والے سمجھوتے کا دفاع کرتے ہوئے مزید کہا کہ سمجھوتے کے بغیر بغیر مشرق وسطی میں مزید جنگوں کا خطرہ بڑھ سکتا تھا اور مشرق وسطی کے دوسرے ممالک بھی ایٹمی اسلحے کے حصول کے لیے کوششیں شروع کر سکتے تھے. صدر نے کہا کہ ایٹمی ہتھیاروں کی دوڑ کا یہ سلسلہ عالمی امن کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن سکتا تھا. ایران کے ساتھ تاریخی بین الاقوامی نیوکلیئر معاہدے پر اراکین کانگریس منقسم ہیں. صدر براک اوباما اور ان کی انتظامیہ کو اس معاہدے کو آگے بڑھانے کے لیے سخت محنت کرنا پڑ رہی ہے. بیشتر ریپبلکن اراکین اسے خطرناک کہتے ہوئے سختی سے مسترد کر رہے ہیں، لیکن ڈیموکریٹس کی اکثریت اس کی تفصیلات کے مطالعے تک اپنی رائے محفوظ رکھ رہی ہے. کانگریس میں وائس آف امریکہ کے نامہ نگار سنڈی سین کی رپورٹ، مدثرہ منظر کی زبانی.
منگل کے روز امریکی دارالحکومت میں ایران کے ساتھ اوباما انتظامیہ کی حمایت والے معاہدے کی گونج سنائی دیتی رہی. ریپبلکن لیڈروں نے بغیر وقت ضائع کیے اسے مسترد کر دیا. سینٹ میں اکثریتی لیڈر مچ میکونل کہتے ہیں
The Iranians appear to have prevailed in this negotiation, maintaining thousands of centrifuges.
ایرانی بظاہر ان مذاکرات پر چھائے رہے، ہزاروں سینٹریفیوجز بنا کر اپنی بنیادی نیوکلیئر صلاحیت کو ختم کرنے کے بجائے اسے مضبوط بنا کر اور دہشت گردی پر آزادانہ خرچ کے لیے اربوں ڈالروں کی برسات حاصل کر کے. اس معاہدے کے اثرات کے بارے میں ایوان کی خارجہ امور کی کمیٹی کی ایک سماعت میں چیئرمین ایڈ رائس نے شک کا اظہار کرتے ہوئے کہا بازی جو انتظامیہ لگا رہی ہے وہ یہ کہ 10 یا 15 سال میں ایک مہربان اور شریف ایران حاصل ہو جائے گا. سماعت کے بعد سابق نائب وزیر خارجہ نکولس برنز نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وہ اس معاہدے کی حمایت کرتے ہیں. میں بھی یہ خیال کرتا ہوں کہ اس مسئلے کو طاقت کے استعمال کے بجائے سفارتی طریقے سے پرامن طور پر حل کرنا ہمارے لیے بہتر ہے. اسی دوران صدر اوباما نے کانگریس کو خبردار کیا کہ وہ اس معاہدے کو مسترد کرنے کی کوشش نہ کرے. چنانچہ میں ہر اس قانون سازی کو ویٹو کر دوں گا جو اس معاہدے پر کامیابی سے عمل درآمد کو روکے. اس بات سے ریپبلکنز خاصے برہم ہو گئے، جن میں رکن کانگریس کرس سمتھ بھی شامل تھے.
This is day one. He's already talking veto. If it's such a good deal, why not persuade Congress?
ابھی پہلا دن ہے اور وہ ابھی سے ویٹو کی بات کر رہے ہیں. اگر یہ اتنا ہی اچھا معاہدہ ہے تو پھر کیوں نہ کانگریس کی حمایت حاصل کی جائے. سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے ڈیموکریٹس کی جانب سے رد عمل کی قیادت کرتے ہوئے کہا
This does put a lid on the nuclear program, but we still have a lot of
اس سے ایٹمی پروگرام کو ضرور روک دیا گیا ہے، مگر ہمیں اب بھی خراب رویے پر بہت تشویش ہے. یہ معاہدہ پیش کیے جانے کے بعد اسے منظور یا نامنظور کرنے کے لیے ایوان نمائندگان اور سینٹ کے پاس 60 دن کا وقت ہوگا. اگر یہ نامنظور کیا گیا تو صدر کانگریس کی ایسی کسی قرارداد کو ویٹو کر دیں گے، اور ویٹو کو ختم کرنے کے لیے دونوں ایوانوں میں 2/3 اکثریت درکار ہوگی. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
صدر براک اوباما نے مزید کہا کہ امریکہ ایران پر 3 امریکی شہریوں کی رہائی پر زور ڈالتا رہے گا جو تہران میں قید ہیں. ایک جرمن عدالت نے ایک 94 سالہ سابق نازی افسر کو 4 سال قید کی سزا سنائی ہے، جو دوسری جنگ عظیم میں آش وتس کے عقوبت خانے میں کھاتے دار کے طور پر کام کرتا تھا. لیونے برگ کی عدالت نے بدھ کے روز آسکر گرونگ کو یہ سزا سنائی، جس کو قتل میں معاونت میں 3 لاکھ الزامات کا مرتکب پایا گیا. انسانی حقوق کی تنظیموں کے ایک گروپ نے صدر براک اوباما پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے آئندہ دورہ کینیا میں اس کی حکومت پر زور دیں کہ وہ اپنا انسانی حقوق کا ریکارڈ بہتر بنائیں. ہیومن رائٹس واچ نے بدھ کے روز انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے ایک خط جاری کیا. خط میں کہا گیا ہے کہ ان تنظیموں کو تشویش ہے کہ کینیا کے صدر یوہورو کنیاٹا قومی سلامتی اور دہشت گردی سے جنگ کے بہانے ملکی آئین اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں. جنوبی افریقہ کے سابق آرچ بشپ ڈیسمنڈ ٹوٹو کو ناسازی تباہ کے باعث کیپ ٹاؤن کے اسپتال میں داخل کروا دیا گیا ہے. بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک عرصے سے انفیکشن یعنی سوزش کا شکار ہیں. ان کے اہل خانہ نے توقع ظاہر کی ہے کہ انہیں 1-2 روز میں فارغ کر دیا جائے گا. کئی برسوں تک ٹوٹو پروسٹیٹ کینسر کا علاج بھی کرواتے رہے ہیں. 83 سالہ ٹوٹو کو جنوبی افریقہ میں سفید فام اقلیت کی حکومت کے خلاف آواز بلند کرنے اور جدوجہد پر 1984 میں امن کا نوبیل انعام دیا گیا تھا. انہوں نے سن 2011 میں ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا. شمسی توانائی سے چلنے والے طیاروں کی پرواز کے منصوبے پر کام کرنے والی ٹیم جو سوئٹزرلینڈ میں متحرک ہے، کہا ہے کہ اس کی مزید پرواز اگلے اپریل تک روک دی گئی ہے. کیونکہ جہاز کی بیٹریوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ ٹیم نے کہا کہ 30 جون کو ناگویا جاپان سے ہوائی کے شہر ہونولولو کی 5 روزہ پرواز کے دوران سولر امپلس 2 کی بیٹریاں شدید گرم ہو گئی تھیں۔ ٹیم نے بتایا ہے کہ منقطع ہارا کے گرم خطے میں اونچائی پر ہوا کے تیز دھارے کی تبدیلیوں کے بیٹری پر پڑنے والے متوقع اثرات کا صحیح اندازہ نہیں لگایا گیا تھا۔ پائلٹ اینڈرے بورشبرگ نے 3 جولائی کو سولر امپلس 2 کو ہونولولو کے قریب بحفاظت اتار لیا تھا، جس طیارے نے بحر الکاہل پر 118 گھنٹے تک کی ریکارڈ قائم کرنے والی پرواز جاری رکھی تھی۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ترک وطن کے باوجود پاکستان سے تعلق رکھنے والے شہری امریکہ کے اندر اپنے ملک کی موسیقی کے ساتھ کس طرح سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگرچہ انٹرنیٹ نے بازار میں آنے والے ہر نئے گیت، نئے البم تک رسائی سہل بنا دی ہے، لیکن پاکستانی امریکنز کی بڑی تعداد یہاں واشنگٹن میں ہونے والے لائیو میوزک کانسرٹس میں شرکت بڑے شوق سے کرتی ہے۔ پاکستان کے معروف قوال اور صابری خاندان کے خانوادے امجد صابری واشنگٹن میٹروپولیٹن ایریا میں سپرنگ فیلڈ شہر میں محفل سما میں رنگ جمائے ہوئے ہیں۔ پاکستان سے بنیادی تعلق رکھنے والے مرد و خواتین کی ایک بڑی تعداد حال میں موجود ہے۔ لائیو کانسرٹس کا انعقاد شوق ہے یا کاروبار؟ اس پروگرام کے آرگنائزر یوسف چودھری وائس آف امریکہ کو بتاتے ہیں۔
دیکھیے، ایک شوق بھی ہے اور یہ ایک بزنس بھی ہے سم ایکسٹینٹ، مگر بیسکلی ہمارا جو ہے کہ ایک فیملی گیٹ ٹوگیدر، کمیونٹی گیٹ ٹوگیدر ہو جاتا ہے۔
وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت سے تعلق رکھنے والی کمیونٹی موسیقی سے بہت محبت رکھتی ہے اور اپنے ملکوں سے آئے ہوئے فنکاروں کی بے حد پذیرائی بھی کرتی ہے۔
نہیں، پر کمیونٹی ہماری بہت انگیج ہوتی ہے، اسپیشلی کوئی جب بھی ہمارے پاکستانی فنکار آتے ہیں ان کے لیے تو بہت زیادہ، اسپیشلی قوالی میں بھی آپ نے دیکھا کہ تقریباً 350 لوگ پہنچے ہوئے تھے، تو کمیونٹی بہت ان ہے اور بہت ایکٹیو ہو جاتی ہے ایسے پروگرامس کے لیے۔ تو خاص طور پر
شاہدہ کاظمی سپرنگ فیلڈ میں مقیم شاعرہ اور دانشور ہیں اور محفل سماع میں شریک ہیں۔ وہ اس طرح کی محفل میں شرکت کو محض موسیقی سے محبت نہیں بلکہ وطن کے ساتھ محبت کی تجدید سمجھتی ہیں۔
ایک تو سب سے بڑی وجہ جو ہوتی ہے وہ ہے نوسٹیلجیا، جو ہمیں ایسی محفلوں میں جا کر ہوتا ہے، اپنے پاکستانی کپڑے پہن کر ارد گرد سب پاکستانی کپڑوں میں بیٹھے ہوئے اردو میں بات چیت ہو رہی ہے۔
وہ کہتی ہیں کہ محفل سما خاص طور پہ روحانی تسکین کا ذریعہ بنتی ہے۔
بس یہ فیلنگز جو ہیں نا، جو آپ کو اپنی ذات سے بلند کرتے، وہ ظاہر ہے یہ ہر وقت یہاں کی مصروفیت صرف اپنی ذات کے لیے ہوتی ہے، ارد گرد قریبی لوگوں کے لیے، لیکن ایسی محفلوں میں جا کر آپ اپنی ذات سے بلند ہو جاتے۔
اس میت کے پروگراموں کا انعقاد آسان نہیں ہوتا، مختلف شہروں میں مختلف آرگنائزرز مشترکہ کوششوں سے اس کو کامیاب بناتے ہیں۔ یہ پروگرام کس طرح سے آرگنائز کیے جاتے ہیں؟ یوسف چودھری بتاتے ہیں۔
یہاں پہ انٹرنیشنل پروموٹر ہیں جو امریکہ میں، پاکستانی ہیں جو مشیگن میں ہیں، وہ آرگنائز کرتے ہیں آل ایونٹس۔ تو اس کے بعد آگے جس طرح میٹروپولیٹن ایریا میں ہم نے لیا، ڈفرینٹ اسٹیٹس میں ڈفرینٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو آرگنائز کرتے ہیں اس کو نا، جو ہے پورے ہو جاتے ہیں موسٹلی۔ کبھی کبھار ہوتا ہے کوئی ایسا پروگرام ہو یا کوئی ایسا ایونٹ ہو جس میں کچھ لوس بھی برداشت کرنا پڑتا ہے، مگر موسٹلی پروفیٹیبل ہی ہوتا ہے۔
پروگرام لائف ان امریکہ سے آج اتنا ہی. میں ہوں اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
پروگرام ہے سائنس اور ٹیکنالوجی بہجت کے ساتھ. آج ہم آپ کو ایک ایسی صورتحال کے بارے میں بتا رہے ہیں جس کا تعلق سائنس کے شعبے سے ہے, اور یہ ترقی پذیر ملکوں میں لوگوں کی روزمرہ زندگیوں میں کافی مؤثر ثابت ہو رہی ہے. افریقہ میں ترقی پذیر ملکوں کی حکومتوں کے پاس اکثر وسائل کا فقدان ہوتا ہے, اور اپنے عوام کی روزمرہ زندگی کے مسائل حل کرنے کے لیے انفراسٹرکچر بھی کم ہی رہتا ہے. ایسے حالات میں حکام اور مقامی تاجر لو ٹیکنالوجی سولیوشنز تلاش کرتے ہیں جنہیں ملک کی سطح پر رائج کر دیا جاتا ہے. وائس آف امریکہ کے جارج پوٹچ کی رپورٹ کے مطابق نیم سہارا افریقہ کے بیشتر ملکوں میں پینے کے صاف پانی کا حصول ابھی تک ایک بڑا چیلنج ہے, خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو بڑے شہروں میں کچی بستیوں کے مکین ہیں. ایسی ہی ایک بستی کینیا کے دارالحکومت نیروبی میں ہے اور نام ہے اس کا مٹھارے. اس کچی بستی میں بسنے والے بیشتر رہائشی, اور وہ بھی زیادہ تر خواتین, کو پانی کے حصول کے لیے کئی کلومیٹر دور چل کر جانا پڑتا ہے, اور پھر اتنی مسافت کے بعد حاصل ہونے والا یہ پانی صاف بھی نہیں ہوتا, آلودہ ہوتا ہے. متھاری کی رہائشی پاولین وانزا کہتی ہیں کہ ہم پانی کے صاف ہونے پر بھروسہ نہیں کر سکتے. یہ گندا پانی ہوتا ہے اور اسے پینے کے قابل بنانے کے لیے ابالنا پڑتا تھا. اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے نیروبی سٹی واٹر اینڈ سپرج کمپنی نے پائپ نیٹ ورک کا مہنگا نظام قائم کرنے کی بجائے ڈنمارک کی ایک کمپنی گرن فوس کے ساتھ مل کر چار ایسی مشینیں نصب کر دی ہیں جن سے صاف پانی حاصل کیا جا سکتا ہے. ان مشینوں سے صاف پانی کے حصول کے لیے صارفین کو ایک اسمارٹ کارڈ کے ساتھ ادائیگی کرنا پڑتی ہے, اور 20 لیٹر صاف پانی کی قیمت آدھا امریکی سینٹ ہے. پھر کارڈ میں رقم میں اضافہ کرنا بھی آسان ہے, جو اسمارٹ فونز میں یا پھر مقامی دکانوں پر جا کر مزید رقم جمع کرائی جا سکتی ہے اسی اسمارٹ کارڈ کے اندر. عہدیدار کہتے ہیں کہ اسمارٹ کارڈ کے ذریعے ادائیگی اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ پانی کو منظم انداز میں تقسیم کیا جائے.
The water that is being dispensed by the machine here, we are sure of its quality. We are assuring them that they're going to get quality water from the machine.
نیروبی سٹی واٹر کمپنی کے فلپ گچوکی کہتے ہیں کہ یہاں مشین کے ذریعے پانی فراہم کیا جاتا ہے, ہمیں اس کے معیاری ہونے پر یقین ہے. ہم ان لوگوں کو یقین دلاتے ہیں کہ وہ مشین سے بہتر پانی حاصل کریں گے. پانی کی کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ پانی فراہم کرنے والی مزید مشینیں نصب کرنا چاہتی ہے. افریقی گھروں میں صاف ہوا بھی ایک اور چیلنج ہے. بیشتر لوگ ابھی بھی کھانے پکانے اور حرارت کے لیے باہر کھلے میں آگ دہکاتے ہیں. زہریلے دھوئیں سے آلودہ ہوا میں سانس لینے سے سانس کے دائمی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں, خاص طور پر بچوں میں.
In the world today, globally, 4 million people die out of cooking.
محقق میری انجنگے کہتی ہیں کہ آج کی دنیا میں عالمی سطح پر 40 لاکھ افراد اسی نوعیت کی آگ پر کھانا پکانے سے ہلاک ہوئے ہیں, اور جس میں اموات کی وجہ صحت سے متعلق سانس کے مسائل ہیں جن کا تعلق باورچی خانے میں اٹھنے والے دھوئیں سے ہوتا ہے. یہ صورتحال بدل سکتی ہے, اور اس کا سہرا کینیا میں 6 لاکھ ٹن چینی کی سالانہ پیداوار کے سر بنتا ہے, جس کی ذیلی پیداوار کو بگاسی کہتے ہیں. کینیا کے تاجر ٹام آسبرن نے محسوس کیا کہ بگاسے کو ایندھن میں تبدیل کیا جا سکتا ہے, اور جب اسے جلایا جاتا ہے تو اس سے نقصان دہ دھواں نہیں نکلتا. ٹام آسبرن کہتے ہیں کہ ہم گنے کے چھلکے لے لیتے ہیں اور پھر اسے ایک ماحول دوست دھوئیں کے بغیر انتہائی توانا چارکول کے گٹھوں میں تبدیل کر دیتے ہیں, جسے روایتی ایندھن کی طرح عام سٹووز پر یا پھر بوائلرز میں استعمال کیا جا سکتا ہے. بگاس کو ایک خصوصی بھٹی میں کم آکسیجن کے ساتھ جلایا جاتا ہے, اور پھر اسے گھٹوں کی شکل دے کر بوریوں میں بھر دیا جاتا ہے. صارفین کہتے ہیں کہ لکڑی سے آگ جلانے کے مقابلے میں یہ کہیں بہتر ہے.
وکاتی لیانزا ہی سسا ہوما اکونا na joto pia kwa nyumba kuna.
Lanet Nayada کہتی ہیں کہ جب میں نے اسے استعمال کرنا شروع کیا تو بچے بیمار نہیں ہوئے, اور گھر میں درجہ حرارت بھی نہیں بڑھا, حتیٰ کہ کھانے میں بھی دھوئیں کا ذائقہ نہیں آیا. یہ بہت عمدہ ہے. آسبرن کی کمپنی گرین چارڈ کو امید ہے کہ وہ بالآخر 60 لاکھ صارفین کی ایندھن کی ضروریات کو پورا کر سکے گی. تو جناب سائنس اور ٹیکنالوجی کا عمل دخل ہماری روزمرہ زندگی میں اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اس پروگرام کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر تھے ویٹو میر اور انجینئر تھے آڈریس ریگس۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا، سعدیہ اسد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔